الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو قرآن عظیم الشان کی درس تفسیر کی کلاس میں شروع کرتے ہیں آج چھٹا دن آلریڈی ہو چکا ہے رمضان المبارک کا اس مڈل ایسٹ میں اور باقی ملکوں میں شاید پانچواں دن چل رہا ہے تو اس تفسیر کی کلاس سے پہلے ایک تو آداب کی یاد دہانی کہ روزے کی حالت میں بیٹھیں بہت اچھا ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ قرآن کی تفسیر کی کلاس ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ جو علوم حاصل کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سے ہمیں فائدہ ہو تو علوم نافعہ حاصل ہو اور علوم نافعہ نفع پہنچانے والے یہ ادب کے ساتھ ہی حاصل ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ کلاس ایڈلٹس کے لیے ہے یعنی ایٹ لیسٹ 15 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے کلاس نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کہ اگر اس کلاس کے بارے میں آپ دوسروں کو بھی میسج بھیجنا چاہیں تو ہم نے کچھ میسیجز گروپ کے اوپر بھیجے ہوئے ہیں جن کو کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کلاس کے لنکس اور ٹائمنگز وغیرہ کے متعلق تو ان کے ذریعے سے آپ دوسروں کو بھی اس میں انوائٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی آلریڈی کلاس لے رہا ہے کہیں دورہ تفسیر کی کوئی آلریڈی کسی ایسی اچھی ایکٹیویٹی کے اندر انگیجڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں یعنی دین سیکھنے کی اور قرآن سیکھنے کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتے ہیں تو چاہیے کہ کم از کم یعنی دن کے اعتبار سے صرف ایک ہی گھنٹہ ہے تو ان کو ترغیب دیں کہ ایک گھنٹہ تو آپ قرآن کی تفسیر کے لیے انشاءاللہ نکال ہی سکتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ہی ہوگا تو خلاصہ تفسیر ہم نے شروع کر دی تھی آیات نمبر 7 سے لے کر کے 10 تک کی 7-10 سورہ زمر کی اور اس میں ہم نے اس آیت کی تفسیر تک خلاصے میں پڑھ لیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتا ہے ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نسیہ ما کانا یدعو الیہ من قبل پھر جب اس کا پروردگار اس کو اپنی نعمت بخش دیتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے اس بات کو جو اس کے اوپر پیچھے گزر رہی تھی یعنی جس مصیبت میں وہ پہلے مبتلا تھا اس مصیبت کی وجہ سے پروردگار کو پکارا تھا اب وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے اور اس کے تحت پھر ہم نے آپ کے سامنے ایک مشہور حکایت ہمارے ماضی کی حکایت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نہ جانے یہ اصل واقعہ ہے یا نہیں ہے لیکن حکایت کے اعتبار سے یعنی اس کے اندر حکمت ہے حکمت کی باتیں ہیں تو بادشاہ محمود غزنوی اور اس کا غلام ایاز کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طریقے سے ایاز جو ہے وہ اپنے ماضی کو یاد رکھا کرتا تھا اپنی پرانی چیزوں کو روزانہ دیکھتا تھا تاکہ وہ یہ بھول نہ جائے کہ اس کے اوپر جتنی نعمتیں انعامات ہیں یہ سب بادشاہ کا کیا کا دیا ہوا ہے تو بادشاہ کا شکر گزار رہے اور اپنی حقیقت کو نہ بھول جائے تو بالکل اسی طریقے سے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہ کرے ہمارا پروردگار ہمیں قرآن کے اندر بار بار ہماری حقیقت یاد دلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم کس چیز سے بنے ہو گندے پانی کے ایک قطرے سے بنے ہو یہ کیوں یاد دلاتے ہیں اسی وجہ سے کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور وہ اپنی حقیقت سے غافل ہو کر کے پھر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور پروردگار کو بھول جاتا ہے तो हमें भी चाहिए कि अपने आप को याद दिलाते रहें। ये जो क्लासेस होती हैं, ये जो दुरूस होते हैं, ये याद दहानियां ही होते हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम हिस्सा रहेंगे, कम अज कम इनका हिस्सा रहेंगे, तो हमें याद दहानियां मिलती रहेंगी। अच्छा, इसके बाद फरमाया था कि वजाला लिल्लाहि अंदादन, और उसने बना लिया अल्लाह के लिए बराबर बराबर सराबर और लोग बना लिए, लियुदल्ल अन सबीलिही, और इससे फिर हुआ क्या, ताकि वो दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से फिर बहकाने का सबब बनना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए इनसे, तमत्ता बे कुफ्र का कलीलन, अपने कुफ्र से कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत फायदा उठा लो, इन्नका मिन असहाबिन नार, फिर इवेंचुअली तो तुमने जहन्नुम में ही जाना है, तुम जहन्नुम वालों में से ही हो, ठीक है। तो इसकी तफसीर हम पढ़ रहे थे, पेज नंबर 540 की बिल्कुल आखिरी लाइन थी कि ये तो मुशरिक की मजम्मत हो गई, आगे अजाब से डराना है कि आप ऐसे शख्स से कह दीजिए कि अपने कुफर की बहार थोड़े दिनों और लूट ले, फिर आखिरकार तो दोजखियों में से होने वाला है, मिन असहाबिन नार, दोजखियों में से उसको होना है जिसने इनकार किया अल्लाह के नबियों का। आगे अहले तौहीद की मदह व बशारत है। मदह कहते हैं प्रेज को, तारीफ को, और बशारत के अच्छी खबर सुनाना, ठीक है, अच्छे काम के नतीजे में तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा, इसको कहते हैं बशारत सुनाना। तो मदह और बशारत है अहले तौहीद की, यानी जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी को उसकी इबादत में शरीक नहीं ठहराते, चाहे कोई भी हो, मखलूक में से कोई भी हो, चाहे उनका अपना नफ्स क्यों ना हो, उसको अल्लाह की इबादत में शरीक नहीं ठहराते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि भला जो शख्स बरअक्स से हाल मुशरिक मजकूर के, यानी जिस मुशरिक का ऊपर जिक्र हुआ है, मुशरिक मजकूर जिस मुशरिक का ऊपर जिक्र हुआ ना, तो उसके बरअक्स इसका हाल क्या होता है, औकात शब में जो अमूमन गफलत का वक्त होता है, रात को लोग गफलत की नींद सो जाते हैं और फिर सब कुछ इंसान भूल जाता है नींद की हालत में, ऑफ कोर्स। तो औकात शब में ये सजदा व कयाम, यानी नमाज की हालत में इबादत कर रहा हो, ठीक है, यानी रात की इबादत को क्या कहते हैं, तहज्जुद की नमाज कहते हैं, इशा से लेकर के फजर के दरमियान जो भी नमाज पढ़ी जाए, अक्सर उलमा के नजदीक वो सारी की सारी नमाजें तहज्जुद ही कहलाएंगी, ठीक है। और इसमें सबसे अफजल वक्त तहज्जुद पढ़ने का वो फजर का वक्त शुरू होने से पहले का वक्त है, यानी आखिरी पहर जिसको कहते हैं, लेकिन पूरी रात भी इसके लिए उलमा के नजदीक पूरी रात भी तहज्जुद के लिए है, यानी इशा के बाद से। तो फरमाते हैं कि क्या ऐसा शख्स और मुशरिक मजकूर बराबर हो सकते हैं, अच्छा नहीं, ये जो इबादत कर रहा हो, तो कहते हैं कि ये तो इसका जाहिर है, ठीक है ना, कि जाहिरी तौर पर इबादत कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, ठीक है, और बातिन इसका क्या है, यानी अंदर की इसकी कैफियत क्या है, कि आखिरत से डर रहा हो, है ना, यहज़र आखिरा, आखिरत से डर रहा हो और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद भी कर रहा हो, यहज़र आखिरा व यरजू रहमत रब्बी, ये दोनों चीजें जो है, आखिरत से डरना और परवरदिगार की रहमत की तरफ उम्मीद करना, ये इंसान के हाथ पैर से जाहिर नहीं होता, ये नहीं है कि हाथ पैर जो है उसका कांपने लगते हैं हर वक्त कि भाई ये तो डर में मुब्तला है, या ये कि अल्लाह ताला की उम्मीद होती है तो उसके हाथ पैरों में से कोई रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है, नहीं, ये जाहिरी कैफियत नहीं है, ये बातिन की कैफियत है, ये दिल के ऊपर इसके अहवाल ये गुजर रहे होते हैं। तो इबादत भी ऐसे कि दिल की कैफियत जो है वो उम्मीद और खौफ के दरमियान रहे, ये इबादत अल्लाह ताला को मतलूब है। ऐसे जो इबादत करता है ना, तो ये शख्स फिर ऐसा नहीं होता कि नफली इबादतें कर रहा हो और फराइज को छोड़ रहा हो, फराइज को छोड़ करके नफली इबादतें कर रहा हो, ऐसा शख्स जो है वो कभी भी यहज़रुल आखिरा और यरजू रहमत रब्बी का मिसदाक नहीं बन सकता जिसके फराइज छूट रहे हो। मिसाल के तौर पर सबसे आसान चीज कि फजर की नमाज तो पढ़ता नहीं है, तहज्जुद पढ़ लेता है ना, फजर की नमाज जो कि फर्ज है वो नहीं पढ़ता, तहज्जुद पढ़ रहा है, तो ये तो चले सभी हंसेंगे कि ये तो ऐसा तो कोई शख्स नहीं होगा जो तहज्जुद पढ़ता हो लेकिन फजर की नमाज कजा करता हो, लेकिन फराइज में सिर्फ फजर की नमाज तो नहीं है ना, फराइज तो और भी हैं, زکات بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، ہے نا، اور ایک ایسا فرض جو کہ ہمارے ڈکشنری میں سے غائب ہو چکا ہے، وہ کیا؟ گناہوں سے بچنا، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے ساتھ وہ رات کی عبادت کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے نا وہ پھر یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ کا مصداق کہلائے گا، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے عورت ہے پردہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور کرنا چاہتی بھی نہیں ہے، کوئی اس کو افسوس بھی نہیں ہے، کوئی اس کو ندامت بھی نہیں ہے اپنی بے پردگی کے اوپر، اور وہ روزانہ تہجد پڑھتی ہے. تو ایسی عورت تہجد پڑھنے کے باوجود یہ ظاہری عبادت تو اس کو حاصل ہے لیکن باطنی کیفیت سے محروم ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں کہلائے گی ایسی مومن، وہ کبھی بھی نہیں کہلائے گی. اسی طریقے سے ایک مرد ہے یا کوئی بھی ہے، مرد و عورت ہو، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر، اپنے ساتھ رہنے والوں کے اوپر یا دوسرے لوگوں کے اوپر، وہ روزانہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، تو ایسا مرد جو ہے وہ اس کا مصداق ہرگز 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 نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو دل کی کیفیت اسی شخص کی ہو سکتی ہے ایسی کہ جو کہ گناہ کبیرہ سے بچتا بھی ہو، یا اگر اس سے ہو جاتے ہو تو وہ نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہو، توبہ کرتا ہو. اچھا، یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، ایک ضمنی بات بلکہ ریلیٹڈ ہی ہے، ضمنی تو خیر نہیں کہیں گے، یہ بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ نوافل کی ہمارے دین میں حیثیت کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ذہن کے اندر نا ایک گرافیکل ڈائیگرام سی بنا سکتے ہیں کہ گویا کہ جیسے کہ دائرے ہوتے ہیں نا، کوسینٹرک دائرے، ٹھیک ہے، ایک دائرہ، پھر اس کے اوپر ایک اور دائرہ، پھر اس کے اوپر ایک اور دائرہ، سرکلز، ٹھیک ہے نا، سرکل، پھر اس کے اوپر ایک اور سرکل، پھر اس کے اوپر ایک اور سرکل، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سرکولر شیپ کو امیجن کریں، سرکولر فگر کو امیجن کریں. اس سرکولر فگر میں بالکل جو سینٹر میں ہے، سینٹر میں جو چیز ہے نا، اس کو کہتے ہیں یقین، ایمان اور یقین جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل سینٹر کی چیز ہے. یہ ہم اپنے یعنی پورا دین جو ہے نا وہ اس کا ایک آپ کو ایک امیج بنا کر کے، ایک تصویر بنا کر کے بتا رہے ہیں. بالکل سینٹر کی چیز ہے یقین. اس یقین کے گرد ایک دائرہ بنتا ہے، وہ دائرہ کیا ہے؟ اخلاص کا دائرہ. یہ حضرت ایکچولی یہ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین ایک قول ہے جو کہ آج آپ کے سامنے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے قول میں کیا ہے کہ یقین سب سے اندر کی چیز ہے، اس کے گرد پہلا دائرہ اخلاص کا دائرہ ہے. اخلاص کا مطلب ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ بالکل شروع کی آیات اخلاص سے متعلق تھیں. تو اخلاص پہلا دائرہ ہے یقین کے اراؤنڈ. اخلاص کے گرد جو دائرہ ہوتا ہے وہ دائرہ ہے فرائض کا دائرہ. فرائض، ٹھیک ہے نا، جو کہ ابھی آپ کے سامنے کچھ رکھے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکات، گناہوں سے بچنا. جو فرائض کا علم حاصل کرنا ہے وہ بھی فرض ہے. فرائض کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر. یہ کمپیوٹر سائنس کا علم نہیں ہے، یہ میڈیکل کا علم نہیں ہے، میڈیکل کا بھی علم نہیں ہے یہ، بلکہ یہ فرائض کا علم ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. گناہوں سے کیسے بچنا ہے، تو یہ جو فرائض کا دائرہ ہے یہ دوسرا دائرہ ہے یقین کے اراؤنڈ. پہلا دائرہ کیا تھا؟ اخلاص. اخلاص کے بعد فرائض. فرائض کے بعد جو دائرہ آتا ہے نا وہ ہے سنن، یعنی سنتوں کی تکمیل کرنا، سنتوں پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے. اور یہ جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کے اندر صرف اونچے پائنچے والی شلوار پہننا اور منہ کے اوپر داڑھی لگا لینا، صرف یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سنتوں میں تین چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز ظاہری سنتیں، جیسے چہرے پہ داڑھی، مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی سنتیں ہیں، صحابیات کی سنتیں ہیں، وہ عورتوں کے لیے ظاہری سنتیں ہیں، اور مردوں کے لیے وہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی سنتیں ہیں، وہ مردوں کے لیے ظاہری سنتیں ہیں۔ تو سنتوں میں پہلی چیز ظاہری سنتیں، سنتوں میں دوسری چیز اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرزمز، کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دوسری سنتیں، یعنی سنتوں کا دوسرا درجہ، اور سنتوں کے تیسرا درجہ کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت کی فکر، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا، اللہ کی محبت کا ہونا، خشیت کا ہونا، جہنم کا خوف ہونا، یہ سب کیفیات ہیں اور یہ بھی سنت میں داخل ہیں، یہ تینوں سنتیں ہو گئیں۔ تو فرائض کے گرد جو اگلا دائرہ ہے تکمیل سنن، یعنی ان ظاہری اخلاقی اور کیفیاتی سنتوں کو حاصل کرنے کی کوشش تو کرنا، کم از کم کوشش تو کرنا ان کو حاصل کرنے کی، تکمیل کرنے کی، کامل کرنے کی کوشش کرنا، یہ فرائض کے گرد دائرہ ہے۔ تہجد کی نماز سنتوں میں آئے گی، تہجد کی نماز سنتوں میں آئے گی، اور پھر سنتوں کے بعد جو آخری دائرہ ہے یقین کے اراؤنڈ، وہ ہے آداب کا خیال رکھنا، آداب یعنی ریسپیکٹ، ادب آداب جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ سبرقدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات فرمائی کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، ایمان کا ڈاکو ہے شیطان، تو ایمان تو سب سے بیچ میں ہے نا، اس کے گرد اخلاص، اس کے گرد فرائض، اس کے گرد تکمیل سنن، اس کے گرد آداب کا خیال، ٹھیک ہے۔ تو اب شیطان جو ہے نا وہ بندے کے ایمان پہ جو اٹیک کرتا ہے، تو اس ایمان کے گرد اتنے سارے فورٹریسز بنے ہوئے ہیں، دائرے بنے ہوئے ہیں، تو جب تک آداب کا انسان خیال کرتا رہتا ہے شیطان تقریباً مایوس ہوتا ہے اس سے، کیونکہ وہ اس کے اوپر اٹیک ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ یہ تو آداب کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ لیکن جب انسان آداب کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، بے ادبی شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کا جو آؤٹر موسٹ دائرہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کا جو تکمیل سنن والا دائرہ ہے، فورٹریس ہے، وہ شیطان سے ایکسپوز ہو گیا، اب شیطان سنن کے اوپر حملے کرتا ہے اور اسے سنتیں چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، اخلاقی سنتیں، اخلاق کے اوپر حملہ کرتا ہے، بد اخلاقی کرواتا ہے، کیفیات سے اس کو محروم کرتا ہے، ظاہری سنتوں سے بھی پھر آخر میں جا کر کے محروم کرتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیفیات سے محروم کرتا ہے، پھر اخلاق سے محروم کرتا ہے، پھر ظاہری سنتوں سے آخر میں محروم کرتا ہے۔ جب سنتیں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ دائرہ بھی ختم ہو گیا، اب اگلا دائرہ کون سا رہ گیا، آپ تو بتائیں نا کچھ، ذرا سن بھی رہے ہیں لوگ، کچھ فالو بھی کر رہے ہیں، اب کون سا دائرہ رہ گیا، تکمیل سنن کا دائرہ ختم ہو گیا، اللہ رحم کرو، تکمیل سنن کے بعد کون سا دائرہ رہ گیا، فرائض کا دائرہ رہ گیا، ٹھیک ہے، خواتین ماشاءاللہ زیادہ غور سے سن رہی ہیں، فرائض کا دائرہ رہ گیا، اب یہ فرائض چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ فرائض جب انسان سے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر فرائض کا دائرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ پروٹیکشن لیول ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد اخلاص کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے، یعنی اب جو وہ کر بھی رہا ہوتا ہے نا نیکی کے کام، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یا تو دنیا والوں کی رضا کے لیے یا اپنی نفس کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد، اور جب اخلاص ختم ہو گیا تو اب اس کا جو ایمان اور یقین ہے وہ ڈائریکٹ شیطان کی زد پر آ گیا، اب اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کو ایمان سے محروم کرنا۔ اس دور کے اندر جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یا کسی دوسرے مذہب کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی ہندو بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ اوور جنریشنز آداب چھوڑے ہیں، پھر سنتیں چھوڑی ہیں، پھر فرائض چھوڑنے شروع کیے ہیں، پھر اس کے بعد اخلاص ختم ہوا ہے، اس کے بعد پھر یہ ایمان کی باری آئی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چند چیزیں جو ہے وہ ہمیں لکھ کر کے اپنے پاس رکھنی چاہیے کہ بھائی یہ جو نوافل ہے نا, جو آپ کو کہا نا کہ سنتوں والا دائرہ ہے, نوافل والا جو تہجد ہے, تو تہجد کی تو امپورٹنس ہی اس وقت ہوگی جب فرائض کے دائرے کے اراؤنڈ ہوگا یہ, یعنی فرائض کا دائرہ اس کے اندر ہونا چاہیے, موجود ہونا چاہیے, تب اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ تہجد کی نمازیں جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوں گی. اور اگر اندر فرائض ہے ہی نہیں, پردہ نہیں ہے, نماز فرض نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے, اور اوپر سے جو ہے وہ تہجد پڑھی چلی جا رہی ہے یا پڑھا چلا جا رہا ہے, تو یہ تو یہ کس قسم کا, اندر تو چیز ہی نہیں ہے جس کی حفاظت کرنی تھی, ان نوافل نے جن کی حفاظت کرنی تھی, اندر تو وہ چیز ہی نہیں ہے, آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ تراوی کوئی فرض ہے؟ تراوی کوئی فرض ہے؟ پڑھیں گے, ضرور پڑھیں گے, الحمدللہ اس حاجز نے ایک بھی قضا نہیں کری, ساری پڑھنی ہے, لیکن فرائض کو کمپرومائز کر کے تراوی نہیں پڑھ سکتے, فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر کے. تو جو انسان کی ذمہ داری ہیں, جو اس کے اوپر فرائض ہیں اللہ کی طرف سے ہو یا بندوں کی طرف سے ہو, ان کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ تراوی پڑھیں اور اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو ایسی تراوی کا کیا فائدہ ہے؟ تراوی کو تو ہم نے تقریباً فرض بنایا ہوا ہے اس وقت, اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. بے شک تراوی جو ہے وہ سنت موقعہ علل کفایہ ہے کہ سوسائٹی میں تراوی کا اہتمام لازمی ہے, عربوں نے چھوڑ دیا اس کو, عرب لوگ جو ہے اکثر عرب, نوٹ آل آف دیم, اکثر عرب جو ہے وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, ختم ہو گیا ان کے یہاں تراوی کا سلسلہ, اب وہ چند نماز میں پڑھ لیتے ہیں بس, ایسے ہی قیام اللیل کے نام پہ پڑھتے ہیں یا کسی اور نام پہ پڑھتے ہیں, اس کو تراوی کہہ لیتے ہیں, خوش ہو لیتے ہیں, ادھر دوسری ایکسٹریم. لیکن ہمارے یہاں اس کو فرض کا درجہ, یہ بھی ایکسٹریم ہے, تو لیکن چھوڑنا نہیں ہے تراوی کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرائض کو چھوڑ کر کے تراوی کے اہتمام کرنا شروع ہو گئے, گھر والے جو ہے وہ تکلیف میں بلبلا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ تراوی پڑھ رہے ہیں, یہ کوئی تھوڑی طریقہ ہے تراوی پڑھنے کا. تو تہجد کی نماز کا جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ ایسے شخص کے لیے جو کہ ان چیزوں کا لحاظ کر کے تہجد پڑھ رہا ہو. پھر فرماتے ہیں کہ اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے اور اس سے امید عفو کرم رکھنے والا بھی ہے, یہ محمود ہے, یعنی یہ قابل حمد ہے, قابل تعریف شخص ہے یہ. اور مشرک جو مطلب نکال لینے کے بعد, مطلب نکال لینا یعنی اس کا مقصد پورا ہو گیا, اس کی مشکل حل ہو گئی, تو مطلب نکال لینے کے بعد اخلاص کو چھوڑ دیتا ہے, یعنی اللہ کی طرف رجوع چھوڑ دیتا ہے, وہ مذموم ہے, مذمت کے قابل ہے. اور چونکہ ان عبادات کے ترک کو کفار مذموم نہ سمجھتے تھے, اس لیے اس تفاوت کی بنا پر محمودیت و مذمومیت کے حکم میں ان کو شبہ ہو سکتا تھا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی یہ جو عبادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اچھا خالی ظاہری عبادات نہیں بلکہ باطنی کیفیات, تو سب اس کے اندر شامل ہو گئی, وہ ان سب چیزوں کے ترک کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھتے تھے, اس لیے جو ہے نا وہ یعنی محمودیت اور مذمومیت کے حکم میں ان کو شبہ ہو سکتا تھا اس اونچ نیچ کی وجہ سے, اس تفاوت کی وجہ سے. اس لیے آگے اس سے زیادہ واضح اور مسلم عنوانوں سے اس حکم کا اثبات فرماتے ہیں, یہ یعنی مزید پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں مزید واضح عنوان سے, پکے عنوان سے, مسلم عنوان سے. کیا؟ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے بئی عنوان یعنی اسی عنوان کے تحت ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں, جہالت والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ چونکہ جہل کو ہر شخص برا سمجھتا ہے, یعنی ایک جاہل کو بھی اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ چونکہ دوسروں سے کم پڑھا لکھا ہے, اس کو نہیں پتا چیزیں, تو اب وہ ایک انفیریورٹی کا ایک احساس اس کو ہوتا ہے کہ بھئی جہالت تو اچھی چیز نہیں تھی, پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائے, جو خود نہیں کر سکا وہ اپنے بچوں کو کرائے. ٹھیک ہے, تو جہالت کو اسینشلی ہر شخص جو ہے وہ برا سمجھتا ہے. تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ اہل جہل مذموم ہیں, آگے یہ ثابت کرنا رہ جائے گا کہ صاحب عمل صاحب علم ہے اور عمل سے اعراض کرنے والا صاحب جہل ہے. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اب تھوڑی سی ذرا دقیق الفاظ یہاں پہ شروع ہو گئے, تو اس وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یعنی بیسیکلی چونکہ اس فنڈامنٹل کانسیپٹ کو وہ بھی اگری کرتے ہیں نا کہ بھی جہالت تو اچھی چیز نہیں ہے نا, تو اب جو ہے نا ان کو یہ ہم فردر پروف کر سکتے ہیں کہ جی جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر تو وہ صاحب علم ہے, اور جو اعراض کرتا ہے تو وہ صاحب جہالت ہے, اور تمہیں بھی پتا ہے کہ صاحب جہالت تو اچھی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سو یہ امر ذرا تعامل سے ثابت ہے, اور ہر چند کے اس بیان سے کفر و اہل کفر کا مضموم اور اہل اور ایمان و اہل ایمان کا محمود ہونا ثابت ہو گیا, لیکن پھر بھی ٹھیک ہے یعنی یہ بات انٹلیکچوئل آرگیومنٹیشن کے ذریعے سے یہ بات پروو ہو گئی. تو اب لیکن ابھی بھی حقیقت یہی ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب, یہ بات سمجھ کس کے آئے گی, کس کے لیے فائدہ مند ہے, کون اس سے نصیحت پکڑیں گے, جو اہل عقل سلیم ہیں, جن کی عقل سلیم ہے, سلیم صاحب والی عقل ہے ان کی نہیں, عقل سلیم ہے کیا مطلب کہ ان کی عقل جو ہے, چلیں آپ بتائیں عقل سلیم کس عقل کو کہتے ہیں, کل والی ڈیفینیشن جو بتا دی تھی وہ والی ریپیٹ نہ کریں تو بہتر ہے. بس عقل سلیم کون سی عقل ہوگی, ایک اور انداز سے اگر ڈسکرائب کریں عقل سلیم کون سی عقل ہوتی ہے یا کس عقل کو عقل سلیم کہتے ہیں, سلیم کا اپوزٹ ہوتا ہے سقیم, سقیم مینز بیمار, تو کون سی عقل عقل سلیم ہوتی ہے, عقل سقیم نہیں ہوتی, جس کی عقل سلامت ہے. نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ عقل سلامت ہے کا جو لفظ ہے وہ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مجنون اور دیوانہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی عقل جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہی ہے تو اس کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں, اس وجہ سے عقل سلامت ہے کا لفظ کافی نہیں ہوگا جواب کے طور پر, ہیلدی مائنڈ, ہیلدی انٹیلیجنس, صحیح فیصلہ کرنے والی, نیک اور بد کی تمیز کرنے والی, ہاں ٹھیک ہے نیک اور بد کی تمیز کرنے والی یہ عقل سلیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے صحیح فیصلہ کرنے والی. تو یہ صحیح فیصلہ کرنے کے قابل کیسے ہو جاتی ہے, عقل کو صحیح استعمال کرنا, روحانی سمال کیا مطلب, عقل صحیح فیصلہ کرنے والی, دینی پرائیورٹیز کو صحیح سمجھنے والی, گناہ اور ثواب کا فرق. اچھا چلے یہ سب تو ہو گیا, ٹھیک ہے صحیح جواب ہے, صحیح فیصلہ کرنے والی اور یعنی نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والی, سب ٹھیک ہے. قلب ثبت ہو, ٹو ڈیفرنشیٹ بٹوین رائٹیس اینڈ بیڈ ڈیڈز. دیکھیں جیسے پیچھے بات ہوئی تھی نا, قلب یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے, اس کو ہمیں ثبت بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو قلب جو ہمارے وجود کے اندر ہوتا ہے نا, یہ جب ثبت بن جاتا ہے نا, تو ثبت بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلب طاقتور ہو گیا, اور جب یہ ثبت نہیں بنتا بلکہ الٹتا پلٹتا ڈولتا مولتا رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قلب کمزور ہے, ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا, ثابت قدم نہیں ہوا, بلکہ جیسے ایک بڑا کمزور سا انسان وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, وہ ہر وقت جو ہے نا وہ پیروں پہ شفٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی ادھر شفٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ٹانگ میں درد ہوتا ہے, وہ ادھر پھر بائیں ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے کیوں, پھر بائیں ٹانگ میں درد شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ دائیں ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کیوں, پھر دائیں ٹانگ پہ درد شروع ہو جاتا ہے, تو وہ اس طریقے سے نا شفٹ کرتا رہتا ہے ہر وقت, کیوں, اس لیے کہ بھائی بہت کمزور ہے. پھر جب آپ اس کو ٹونکس کھلاتے ہیں, آئرن کھلاتے ہیں, اور ماشاء اللہ وائٹمن ڈی پلاتے ہیں, پھر دودھ پلاتے ہیں, پھر اس کے ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں, تو اب جو ہے نا وہ جیسے آرمی کا ایک بندہ نہیں ہوتا کمانڈو, وہ کھڑا رہتا ہے بالکل اسٹریٹ, پکا اسٹریٹ کھڑا رہتا ہے, اس کو کہیں گے اب یہ ثابت قدم ہو گیا, ثابت قدم ہو گیا, پکا مضبوط ہو گیا یہ, تو ثابت قلب مضبوط قلب کو کہتے ہیں, اور جو غیر ثابت ہوتا ہے وہ کمزور قلب ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب جو لکھا ہے کہ جب قلب ثابت ہو جاتا ہے نا, تو انسان کی عقل کے اوپر وہ قلب اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے,
قلب کو سوری یہ قلب جو ہے وہ عقل کو پھر متاثر کرتا ہے, اثر عقل کے فیصلوں کو یہ قلب اب ڈرائیو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو عقل سلیم اس عقل کو کہتے ہیں جو قلب سے مغلوب ہوتی ہے, نفس سے مغلوب نہیں ہوتی, جیسے انہوں نے لکھا جو نفس سے مغلوب نہیں ہوتی. اس لیے کیونکہ نفس جو ہے وہ قلب کا دشمن ہے, قلب کا کاؤنٹر پارٹ ہے. اگر نفس مضبوط ہے تو قلب کمزور ہوگا, عقل کے اوپر نفس غلبہ حاصل کر لے گا, نفس کا غلبہ ہوگا اثر عقل کے اوپر اور عقل جو ہے وہ غلط فیصلے کرے گی. لیکن جب قلب مضبوط ہو گیا اور نفس کمزور ہو گیا تو اب قلب جو ہے وہ عقل کو متاثر کرے گا اور عقل صحیح فیصلے کرے گی, وہ عقل عقل سلیم کہلاتی ہے. یعنی عقل سلیم کون سی عقل؟ کہ جس جو اس شخص میں ہو جس کا قلب مضبوط بن چکا ہے, سبت بن چکا ہے. یہ نیٹورک ایشوز ہیں تو کیا جائے. جو مکس ایل آر کے اوپر سن رہے ہیں, یا تو ہم مکس ایل آر کو بند کر دیں, اس لیے کہ نیٹورک کے اوپر کافی پھر لوڈ ہو جاتا ہے, تین چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے گھر والے بھی کچھ دیکھ رہے ہوں یا کچھ سن رہے ہوں تو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو نیٹورک کے اوپر لوڈ کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہمارے پاس تین چینلز چل رہے ہیں, ہم کسی ایک کو بند کر دیں, اسپیشلی یہ جو مکس ایل آر ہے. کل بھی یہی ہوا تھا, مکس ایل آر والوں سے گزارش ہے کہ زوم پہ جوائن کر لیں, لیکن اگر ان کو زوم کا پتہ نہیں ہے تو کیسے زوم پہ جوائن کریں گے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. ویب سائٹ کے اوپر اگر ڈال سکتے ہوں جو ویب سائٹ مینج کرنے والے بھائی ہیں, اہل عقل سلیم ہیں, اور جب اہل اطاعت کا عند اللہ محمود ہونا معلوم ہو گیا تو اطاعت کی ترغیب دینے کے لیے آپ مومنین کو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے ایمان والے بندوں, اے ایمان والے بندوں, یا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. کیونکہ تقویٰ کا جو آسان ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سے ڈرنے کا پھر بس مطلب سن لیں, یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا, ورنہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ, مطلب اللہ تعالیٰ کوئی بھیانک چیز, کوئی خوفناک, کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے کہ ان سے اس طرح سے ڈرا جائے جیسے کہ سانپ بچھو اور آگ سے ڈرا جاتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا, جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی ناراضگی سے ڈرتا ہے, اپنے باپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے, اس طرح سے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا یہ دراصل تقویٰ کہلاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی مداوم علی الطاعات و محترز عن المعاصی رہو, طاعات کے اوپر مداومت کرو, کنسسٹنٹلی نیکیوں کے کام کرو, اور محترز عن المعاصی یعنی گناہوں سے احتراز کرنے والے بنو, گناہوں سے بچنے والے بنو, کہ یہ سب فرا ہے تقویٰ کے. یعنی تقویٰ گویا کہ ایک جیسے ایک درخت کا تنا ہوتا ہے, اور درخت کے تنے سے جو برانچز نکلتی ہیں تو اس میں سے ایک برانچ ہے نیکیوں پر مداومت کرنا, اور دوسری برانچ ہے گناہوں سے اجتناب کرنا, لیکن یہ سب تقویٰ ہی کی برانچز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب فرا ہیں, فرا برانچ کو کہتے ہیں, یہ سب فرا ہیں تقویٰ کے. آگے اس کا ثمرہ ہے, یعنی ان برانچز کے اوپر پھر جو پھل نکلتے ہیں, پھول نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے کہ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنا, کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک صلہ ہے. یعنی تقویٰ کے درخت کے اوپر پھل کیا نکلتے ہیں؟ نیک صلہ, نیک بدلہ ملتا ہے آخرت میں تو ضرور, اور دنیا میں بھی باطنی راحت تو ضرور, اور کبھی ظاہراً بھی, کبھی دنیا کی زندگی میں بھی ظاہری طور پر اطمینان و سکون مل جاتا ہے, لیکن اگر نہ بھی ملا پھر بھی باطنی طور پر اطمینان و سکون تو گناہوں سے بچنے والے کو اور نیکیاں کرنے والے کو لازمن ملتا ہے, اور آخرت میں تو ظاہری باطنی دونوں لحاظ سے ملے گا. اور فرماتے ہیں کہ اگر وطن میں کوئی نیکی کرنے سے مانے ہو تو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ, وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, کیونکہ اللہ کی زمین فراخ ہے. یعنی فراخی ہے اللہ کی زمین کے اندر، وسعت ہے، اور اگر ترک وطن میں کچھ تکلیف پہنچے، دیکھیں کیا تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نا بیچ بیچ میں جو یہ بریکٹس میں بین القوسین چیزیں لکھی ہیں نا، یہ یعنی بہترین عظیم و شان قسم کی تفسیر ہے یہ، بظاہر تو بڑی ایسی معمولی سے لگتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک شعر ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کیا مطلب اس کا؟ ایک ہرن ہوتا ہے نا، ہرن تو ہرن کے نا پیٹ میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس کو کستوری کہتے ہیں، تو سال میں نا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس وقت میں اس کے پیٹ میں یہ خوشبو پیدا ہوتی ہے، کستوری کی خوشبو، اور یہ جب لوگ ہرن کو پھر مار کر کے اس کے اندر سے یہ خوشبو حاصل کرتے ہیں نا، تو اس خوشبو کی اتنی یعنی اتنی ویلیو ہوتی ہے، اتنی مہنگی بکتی ہے یہ خوشبو کہ جس کا کوئی حساب نہیں، ٹھیک ہے، کستوری کی خوشبو۔ اچھا جب ہرن کے پیٹ میں یہ کستوری پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کی مہک ہرن کو بھی آتی ہے، تو اس وقت نا ہرن کے اوپر ایک مستی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جوبن، چوبن اور مستی، اور وہ ہرن جو ہے نا وہ پھر چھلانگے مارتا ہے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، وہ اس خوشبو سے متاثر ہو کر کے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جوبن کا تماشا، ٹھیک ہے، جوبن کا تماشا اس کو کہتے ہیں ہرن کے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے کہا آنکھ والا یعنی جس کی آنکھیں سلامت ہیں، جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، یعنی یہ ہرن جس وقت یہ جوبن کا تماشا کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہر کوئی تو یہ نہیں دیکھ سکتا، یہ تو خالی وہی دیکھ سکتا ہے جو کہ جنگل میں موجود ہو اور وہ ہرن تک رسائی رکھتا ہو، جا کر کے دیکھنا دیکھ سکتا ہو، جا کر کے وہی دیکھ سکتا ہے نا، شہر میں رہنے والوں کو تو یہ سب نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور، کور کہتے ہیں بالکل خالی، جیسے کورا کاغذ، جس کاغذ کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو نا، اس کو کورا کاغذ کہتے ہیں۔ تو دید اے کور یعنی دید کہتے ہیں نگاہ کو، تو اندھی نگاہ، دید اے کور رکھنے والا شخص، دید اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اس کو کیا نظر آئے گا، اس کو کیا پتا ان سب چیزوں کا، اس کو تو ہرن کے جوبن کے تماشا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو جو اندھا ہے اس کو وہ تو یہ ساری چیزیں انجوائے نہیں کر سکتا نا، بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ اکابرین کے علم کا بھی ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا کیا نکات اور افکار اور معارف و مسائل کیا کیا اپنی اس تفسیر کے اندر لکھے ہیں، لیکن اکابرین جو کہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، انہوں نے فرمایا حضرت دارالعلوم دیوبند کے جو بہت بڑے کابرین میں سے مل رہے ہیں، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب درس پڑھایا کرتے تھے نا اپنی کلاس میں، تو فرماتے تھے کہ دینی علوم کا خزانہ یہ تو عربی زبان میں ہے، دینی علوم کا خزانہ تو عربی زبان میں ہے، اردو میں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ فرماتے تھے کہ اردو میں جو چیزیں موجود ہیں نا دین کے اوپر، یہ تو کوئی خاص نہیں ہے، اصل تو عربی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن تفسیر لکھ دی، تو اس تفسیر کو دیکھنے کے بعد حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاں اب اس تفسیر کے اردو زبان میں آ جانے کے بعد اب میں کہتا ہوں کہ اردو میں بھی دین کے اوپر ایک بیش بہا خزانہ موجود، جو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو جانتے ہیں وہ اس بات کی حقیقت کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اس بیان القرآن تفسیر کو جو کہ ہم خلاصہ تفسیر کے تحت پڑھ رہے ہیں نا، کتنی بڑی اہمیت دی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح کر رہے ہیں، ارض اللہ واسعہ، اس کی ایک ریزن بیان کری بریکٹس کے اندر، اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں انسان کے ذہن کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جو خیال پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زمین جو ہے یہ فراخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب انسان سوچے گا کہ اچھا میں بھاگوں پھر جہاں بھی ہوں میں وہ چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ جاؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی زمین تو فراخ ہے، میں کہیں اور جا کر کے رہنا شروع ہو جاؤں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ تم جہاں بھی رہتے ہو اب چھوڑ کر کے بھاگنا شروع ہو جاؤ، ہجرت کرنا شروع ہو جاؤ، نہیں، بلکہ انما یوفی الصابرون، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، جہاں پر تم ہو وہیں پر صبر کے ساتھ ڈٹے رہو، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اگر ترک وطن میں تمہیں کچھ تکلیف پہنچے تو استقلال رکھو، کیونکہ دین میں مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ اب یہ مزید تفصیل اس کے بارے میں آگے معروف و مسائل میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کہ ہجرت کرو جب حکم آئے ہجرت کرنے کا، لیکن جب تک حکم نہیں آ رہا ہجرت کرنے کا تو اس وقت تک یہیں پر ڈٹے رہو، اور پھر یہاں سے جب نکلو گے بھی، نکلنے میں بھی تمہیں تکلیفیں آئیں گی، جب حکم آئے گا کہ ہجرت کرو تو بھئی ہجرت کرنا بھی کوئی آسان کام بھی تھوڑی ہے، تو اس کے اندر بھی جو تکلیفیں آئیں گی اس کے اوپر بھی تم صبر کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ صبر کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے، تو مستقل رہنے والوں کو یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا، بس اس سے ترغیب اطاعت کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ معروف مسائل شروع کرتے ہیں، ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، کہ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو تم سے غنی ہے، تو غنی کی تفسیر کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں، یعنی نہ تمہارے ایمان سے اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی ذاتی فائدہ ہوگا تمہارے ایمان سے، نہ تمہارے کفر سے کوئی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے ان چیزوں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، اگر تمہارے اولین اور آخرین اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب انتہائی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں تو میرے ملک و سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں آتی، سارے کے سارے ان، سارے کے سارے جن اللہ کی نافرمانی کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ نہیں کہ اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ بات، تو اللہ کو پرواہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ٹھیک ہے، تو یہ تفہیم ہے اس کی غنی ہونے کی اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن ہے نا، جو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں اپنے کلام کے اندر، اور فرماتے ہیں ولا یرضى لعباده الکفر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ آگے رضا کی تعریف لکھتے ہیں کہ لفظ رضا سے مراد محبت ہے یا کسی کام کا ارادہ کرنا بغیر اعتراض کے، ٹھیک ہے، یعنی آئی ایم اوکے ود اٹ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ تم یہ کام کر رہے ہو، تو اس کو بھی رضا کہہ سکتے ہیں، اور خاص محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کوئی کام کرنا تو وہ تو رضا کا اعلیٰ درجہ ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں درجے لکھ دیے کہ رضا سے مراد یا تو محبت ہے یا کسی کام کا ارادہ کرنا بغیر اعتراض کے، یعنی اس کے اوپر آبجیکشن بھی نہیں ہے کسی کام کے اوپر، تو بھی اس کو رضا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے پرمیشن آپ کسی کی دیتے ہیں، اپنی رضا سے پرمیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجبوراً کسی چیز کی پرمیشن نہیں بلکہ اپنی رضا سے کسی چیز کی پرمیشن دیتے ہیں، تو یعنی اپنی خوشی سے پرمیشن دیتے ہیں تو اس کو رضا کہیں گے۔ اس کا مقابل لفظ سخط آتا ہے، سخط، سخت، جس کے معنی کسی چیز کو مبغوض رکھنا یا کسی چیز کو قابل اعتراض قرار دینا اگرچہ اس کے ساتھ ارادہ بھی متعلق ہو۔ کیا مطلب؟ بہت امپورٹنٹ بات کری ہے آپ، وہ کیا کہ کبھی آپ کسی چیز کا، یا ایک تو کسی چیز سے آپ نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مبغوض، بغض رکھتے ہیں اس کے ساتھ، یا یہ کہ کبھی کسی چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہوتا ہے نا، کراہیت کے ساتھ کسی کام کو کرنا، ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کام کو کرنا، تو اس کے لیے سخت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اب یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ اس کے تحت ایک امپورٹنٹ مسئلہ، اور ایکچولی یہ جو ہے یہ انتہائی اہم اور ریلیونٹ بات ہے اس دور کے لیے، خصوصاً ایمان کی سلامتی کے لیے، کیونکہ یہ جو ایک پوائنٹ ہے اس کو شیطان، شیاطین مسلمانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں، نوجوان طبقہ ہے، ان کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے اس پوائنٹ کو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہے۔ یہ جو ہم پوائنٹ پڑھنے والے ہیں وہ کیا مسئلہ، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام، ایمان یا کفر، اللہ تعالیٰ کی مشیت یا ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی کام، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے ایمان والا ہو چاہے کفر والا ہو، اللہ کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی یعنی شاعہ جیسے کہتے ہیں نا، یعنی اس کو مشیت یا ارادہ دونوں ایک ہی میننگ میں یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی پرمیشن، سمجھ لیں پرمیشن، کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ جل شانہ کا ارادہ شرط ہے۔ البتہ رضا اور پسندیدگی حق تعالیٰ کی صرف ایمان اور اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے، کفر و شرک اور معاصی اس کو پسند نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان والا جب اچھے کام کرتا ہے، ایمان لے کر کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، راضی ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے۔ لیکن کافر جب کوئی جب کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور یا کوئی گناہ کے کام کرتا ہے، تو اگرچہ کہ وہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کر لیتا ہے یہ کام، اللہ کی پرمیشن کے بعد کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس کی اس کو اجازت دے دیتے ہیں، پرمیشن کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک چھوٹی سی مثال سے اپنے سمجھنے کی خاطر، کہ ہمارا بچہ کبھی کسی چیز کی پرمیشن ہم سے مانگتا ہے نا، جو کہ ہم نہیں چاہتے اس کو دینا، ہمیں وہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن کسی حکمت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، یا اس کے ضد کرنے کی وجہ سے، ہم اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں، لیکن دل سے راضی نہیں ہوتے اس کو، ہے نا۔ تو انسان کا یہی معاملہ ہے نا، بالکل یہی معاملہ پروردگار کا بھی معاملہ، کفر و شرک اور معاصی گناہوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ایک بندہ تلا ہوا ہوتا ہے گناہ کرنے کے اوپر، اور ارادہ کر لیتا ہے اپنی عقل کے اندر نا، تو چونکہ اس ارادے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، تو جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی پر بھی پرمیشن دے دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ وہ اس گناہ کے اوپر پھر عمل بھی کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے اس کام سے۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے، لا یرضى لعباده الکفر، ٹھیک ہے۔ شیخ الاسلام حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصول والضوابط میں لکھا ہے کہ، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کہ مذہب اہل حق کا تقدیر پر ایمان لانا ہے، مذہب اہل حق کا تقدیر پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایمان بالغیب، تقدیر کے اوپر۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کانوں سے سنا، نہ ناک سے سونگا، نہ ہاتھ پیر سے اس کو چھوا، اور نہ اپنی عقل سے وہ پوری کی پوری بات سمجھی، بلکہ نبی کے بتانے کے اوپر اس کی تصدیق کر دی اور زبان سے اقرار کر لیا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو عقل میں آ جانا پھر اس کے بعد ماننا، اس کو ایمان نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح فرشتے ہماری عقل میں نہیں آتے کہ بھئی کیسے فرشتے جو ہیں وہ یہاں پہ اتنے سارے فرشتے موجود ہو گئے، اور فرشتے نے یہ کام کر لیا، فرشتوں نے ایسا کر لیا، ویسا کر لیا، ہمارے جسم کے اندر داخل ہو کر کے جو ہے وہ روح کو جو ہے وہ پکڑ کر کے، کھینچ کر کے باہر نکال لیا، عقل میں یہ بات آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ تو فرشتے تک تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، تقدیر کہاں سے ہمارے سمجھ میں آئے گی، ہے نا۔ تو تقدیر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے اوپر اس پر ایمان لے کر کے آنا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ویسے بھی تقدیر تو نہیں آئے گی، باقی چیزوں تو شاید آ بھی جائیں، تقدیر تو وہ بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اہل حق کا مذہب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور یہ کہ تمام کائنات اچھی ہو یا بری، سب اللہ تعالیٰ کے حکم و تقدیر سے وجود میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے، مگر وہ معاصی کو مکروہ و ناپسند سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر مکروہ اور بری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے، اسے راضی نہیں ہوتے، اگرچہ ان کی تخلیق کا ارادہ کسی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے جس کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ اب یہ آج کے دور کے اندر اس کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے شیاطین کیسے استعمال کرتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں نہ یہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، آج جو ہے وہ ذرا انٹرنیٹ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آج کے دور شروع میں یہ کام شروع ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں اور زلزلے ہیں اور طوفان ہیں اور آتش فشاں ہیں اور جنگیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کیوں اجازت دیتا ہے، کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ تو بھائی چلو جی، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہے نا بھائی، یہ ایک ایکسپلینیشن ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بھائی گناہوں کی وجہ سے تو جو جس نے گناہ کیے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے نا، جس نے گناہ نہیں کیے ہیں اس کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں میں آپ کو کیا پتا کس نے گناہ کیے ہیں کس نے گناہ نہیں کیے، آپ کو بظاہر ایک شخص بڑا نیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس نے چھپ کر کے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا سوال ہوتا ہے جی؟ ذرا آپ بتائیں، آپ کی بھی تھوڑی انٹریکشن ہو۔ جس نے چھپ کر کے گناہ کیے ہیں اس کے ساتھ اس کے گناہوں کی وجہ سے کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پھر کیا کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے؟ جی بچوں کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بچے تو آپ کہتے ہیں کہ معصوم ہیں، بچے تو گناہ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ تکلیف اور اذیت کا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ جنگ کے اندر بچے بھی پستے ہیں، کٹتے ہیں، مرتے ہیں، بچوں کے ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر۔ تو وائی ڈز اللہ الاؤ آل آف دس؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ اکیڈیمیکلی باقاعدہ سکولوں کالجز کے اندر اٹھایا جاتا ہے جن میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اور اگر سکول کالج سے آپ ان کو کہیں حفاظت بھی کر لیں تو اگر وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یہ سوالات موجود ہیں، تو پھر بچوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، تو پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بالآخر ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ان تمام برے ماحول سے اور بری باتوں سے بچوں کی حفاظت کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایسے سکول کالج کے ماحول میں ایسے ماحول کے اندر ایکسپوز نہ ہو کہ جہاں پر کہ اس قسم کے لوگ باتیں کرتے ہوں۔ بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے، ایسے لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ بچوں کو بھی ان کے لیول تک ان چیزوں کا جواب مہیا کرنا ہوتا ہے، پرووائڈ کرنا ہوتا ہے ان کے لیول کے اوپر جا کر کے، کہ جی جہاں تک کہ وہ اس بات کا جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نا ایک چیز اس وقت جو ہے وہ ایک چیز جو ہے ایک جواب پلو سے باندھنے، وہ کیا؟ حدیث مبارکہ کے اندر وہ جواب موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک شخص ہوگا کہ جس کی زندگی میں صرف تکلیفیں، صرف اذیتیں اور پریشانیاں، ٹھیک ہے نا، اب یہ شخص چاہے بڑا ہو چاہے بچہ ہو، جیسا بھی ہو، جیسی بھی اس نے زندگی گزاری، بچپن کی زندگی گزاری خالی یا بڑے کی زندگی گزاری، اس نے بڑی عمر میں آ کر کے زندگی گزاری، جو بھی اس کی زندگی تکلیفوں سے پر تھی، مثال کے طور پر کوئی 5 سال کا بچہ تھا، اس کو کینسر ہو گیا اور وہ 1 سال تک جو ہے وہ کینسر کی تکلیف کے اندر مبتلا رہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے کے بچے کا ایسے انتقال ہوا، یہیں پر 6 سال کی تھی، 1 سال تک رہی وہ اس تکلیف کے اندر، پھر اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ایک شخص وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلوائیں گے اور اس کو ایک لمحے کے لیے جنت کے اندر غوطہ دلوائیں گے، ڈبکی، غوطہ، امرس کریں گے ایک لمحے کے لیے، مومنٹ اونلی، اور پھر اس کو وہاں سے باہر نکال لیں گے، اور پھر اس سے پہلے پوچھا جائے گا، اے بندے کیا تم نے کبھی کوئی راحت دیکھی؟ وہ جواب دے گا، اے اللہ میں نے تو ساری زندگی صرف تکلیفیں دیکھی، صرف تکلیفیں اور اذیتیں دیکھی، میں نے تو راحت کی شکل کبھی نہیں دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالنے کے بعد جب اسے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی، وہ جواب دے گا، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، میں نے تو صرف راحت ہی راحت دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے سسٹم بنایا ہوا، یہ ہے اصل حقیقت جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو دین کہتے ہیں، یہ ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین جس طرح ہندوؤں کی چند عبادتیں ہیں اسی طرح مسلمانوں کی چند عبادتیں ہیں، وہ بھی تو کچھ ریچولز کرتے ہیں نا، ہم بھی کچھ ریچولز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے فقط ریچولز کرنا، ورنہ تو وہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں۔ ہمارا دین تو آخرت کے اوپر یقین والا دین ہے، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ہوتا ہے ایمان والا، آخرت پر یقین۔ تو کوئی کہے کہ میں تو عبادتیں کرنا چاہ رہا ہوں اور میں تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، بڑا فکر ہے اس کو اپنے دین کی، لیکن اس کی زندگی میں جو تکلیفیں، اس کے اوپر کوئی اس کو جنت کی نعمتیں یاد دلائے، اس سے کہے کہ بھئی آپ صبر کر لیں، بس تھوڑے دن کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی ساری تکلیفیں آپ بھول جائیں گے، تو وہ آگے سے جواب دے، یہ تو کہنے کی باتیں، یہ تو بس میں ہی کیوں، یہ نصیحتیں تو مجھے ہی کیوں کرتے ہو خالی، یہ کسی اور کو جا کے کیوں نہیں کرتے۔ یہ وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس کو اپنی عبادتوں کی کمی کے اوپر بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ہے نا، کہ میں تو یہ نہیں کر پا رہا، میں تو قرآن نہیں پڑھ پا رہا، میں تو تہجد نہیں پڑھ پاتا، میں تو یہ نہیں کر پاتا، میرے اوپر اتنی ساری لوگوں نے ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں اور میں اتنا پریشان ہوں کہ میں تو عبادت ہی نہیں کر پاتا۔ یہی شخص تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو جنت کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تو کہتا ہے کہ یار یہ تم مجھے کیوں یہ ساری نصیحتیں کرتے رہتے ہو، یہ تم جا کے کسی اور کو کیوں نہیں کرتے، تم اس کو کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے میری ذہن میں، میری زندگی میں اتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اس کو کیوں نہیں جا کر کے جنت کے بارے میں بتاتے، مجھے کیوں بتاتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے عاجز؟ تو اس شخص کا جو دین ہے، جس کو عبادتوں کی فکر پڑی ہوئی تھی اتنی زیادہ، اس شخص کے دین میں اور ایک ہندو کے دین میں کیا فرق رہ گیا پھر؟ ہندو بھی تو عبادتیں کرتا ہے، ریچولز کرتا ہے، اور یہ بھی عبادتیں کر رہا ہے، ریچولز کر رہا ہے، لیکن جہاں ایمان کی بات آتی ہے، جنت اور جہنم کی بات آتی ہے، وہاں پر اس کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا فرق پڑا، کیا کیا اس نے ان عبادتوں کا، اس کی زندگی میں کیا رول ہے پھر؟ کچھ بات تو رہی ہے کچھ۔ Sins of parents have effect on children too, as will good deeds too. نہیں، کسی ولا تزر وازرتوں وزر اخرا، ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے اولاد کو جہنم کی سزا نہیں دی جا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اور نہ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اولاد کو جو ہے وہ جنت میں ان کے ایمان کے بغیر داخل کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ان دس ورلڈ بھی جو ہے نا وہ بھی ضروری نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، خیر ایک تفصیلی ڈسکشن شروع ہو جائے گی۔ اچھا، تو کہاں پر تھے ہم؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے مگر وہ معاصی کو مکروہ ناپسند سمجھتا ہے، اگرچہ ان کی تخلیق کا ارادہ کسی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے جس کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کے اندر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کی کوئی نہ کوئی وجہ بنائی ہے، کسی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے کہ اس کو تکلیف پہنچائی کسی حکمت کی وجہ سے اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کا متبادل نہیں دیا، اس کا جو ہے وہ یعنی اس کا ازالہ نہیں کیا اس سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی باریک بینی کے اندر یہ ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں، ہمیں یہ سب چیزیں اتنی باریک بینی سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم بہت ہی ہائی لیول سپرفیشل قسم کا ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے، اور ہم ان مشاہدوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں تفصیل کا کچھ نہیں پتا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو کوئی سوال ہو اس ٹاپک کے اوپر تو پوچھ لیجیے، اس لیے اعتراض کا ٹائم ختم ہو گیا، تو مزید ہم اگلی کل پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سو سچ پرسن بیکمز کافر، کیا ہوگا؟ سو سچ پرسن، آپ کا سوال ذرا مکمل ہو جائے تو پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ۔ جی، کوئی سوال ہے؟ یا انہوں نے کچھ لکھا ہے لیکن شاید بات مکمل نہیں ہوئی۔
the one who is doing rituals but unable to make sabr or accept the destiny. Nahin. Nahin. Jo rituals kar raha hai, lekin unable to make sabr, to ye kafir nahi ho jata is wajah se. Theek hai? Kafir nahi ho jata. Bilkul bhi nahi kafir hota. Wo, ye to targhiban ye baat aur tarhiban ye baat ki ja rahi hai. کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس کے دین میں بھی اور دوسروں کے دین میں بھی تو پھر کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا. خاص فرق کا لفظ استعمال کریں, ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایسے وہ کافر نہیں ہوتا بندہ. ہاں اگر وہ انکار کر دے کہ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں جنت کو جہنم کو, رہنے تو یہ ساری باتیں, یہ سب بس کہنے کی باتیں اور کچھ نہیں, ایسے اگر کوئی الفاظ کہے گا نا تو پھر وہ ایمان سے آگے ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ بٹ کوائن کے بارے میں بتا دیں پلیز. دیکھیں یہ فطار کی نہ تو کلاس ہے نہ فتووں کی کلاس ہے, تو اس وجہ سے یار جس فتوے دے تو خیر مفتی بھی نہیں ہے تو فتوے ویسے بھی نہیں دے سکتا, لیکن بٹ کوائن کا جو ایک ٹاپک ہے تو یہ ٹاپک جو ہے نا اچھا خاصا یعنی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ٹاپک ہے, جس کے اوپر یعنی اس وقت جو ہے نا جو مفتی حضرات ہیں دارالافتاء جہاں پہ مفتی حضرات بیٹھتے ہیں جو ان کا باقاعدہ شعبہ ہوتا ہے مدارس کے اندر, تو دنیا کے اندر مختلف دارالافتاء جو ہیں وہ اس ٹاپک کے اوپر ابھی بھی ایک تحقیقی ڈسکشن کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے دارالافتاء جیسے دارالعلوم دیوبند نے تو اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے, ٹھیک ہے؟ اور دارالعلوم کراچی کا جو ہے وہ بھی کوئی کلیئر فتویٰ نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے؟ البتہ بہت سے مفتی ہیں جو کہ منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن یعنی ایکچولی جو کہ اس کو حلال نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ منع بھی نہیں کر رہے ہیں اس سے, ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اچھی خاصی یعنی سوفسٹیکیٹڈ ڈسکشن ہے. تو اس وقت جو ہے نا معاملہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ابھی اپنی ارتقائی مرحلوں میں ہے, اور اس میں احتیاط کے درجے میں اگر دوری رہیں تو بہتر ہے. آج اس کا پرسنل جو ہے نا وہ مذہب یہ ہے کہ اس میں اس وقت انوالو ہو جانا جو ہے نا وہ اس کے مفاسد زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ کے بظاہر جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے جو ہیں وہ شاید بہت زیادہ دکھانے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اس طرح سے خوشی بڑی ہوگی کہ آج بہت زیادہ پیسے آ گئے میرے پاس, لیکن مشکل ہے اس کی. چلیں تو آج کلاس کا اختتام بھی ہم دعا کے اوپر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو کے ہاتھوں کو اٹھا لیں. سبحان ربی العظیم وحاب محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و علی وسلم. اے کریم اس کے مردے معاف فرما, ہمارے اہلوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما, ہمارے انگن ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی کا اپنے عشق کو پیدا فرما, اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما, اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما, اے اللہ ہم اعمال سے تو پہلے ہی محروم ہیں, اے اللہ اخلاص سے بھی اچھی خاصی حد تک محروم ہیں, اے اللہ مادیت پرستی کے دور میں زندہ ہیں, اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے انگ انگ میں بسی ہوئی ہے, اے اللہ ایک ایمان ہی تو ہے کہ جس کی بنا پر ہم جنت کی آرزو کرتے ہیں, جنت کی تمنا کرتے ہیں. اے اللہ جنت کی کنجی یہ ایمان ہے, اے اللہ اس ایمان کی کنجی کی حفاظت فرما لینا, اے اللہ میں ساری زندگی ایمان کے اوپر ثابت قدم بنا دے, اے اللہ موت بھی ایمان کے اوپر عطا فرما, اے اللہ کلمے کے اوپر موت عطا فرما, اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما پھر موت نصیب فرما, اے اللہ جو چیزیں بھی آپ کو ناراض کرتی ہیں اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری ہمارے اہل عیال کی آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما, اے اللہ ہماری ہمارے اکابرین کے ساتھ جو نسبت ہے اے اللہ تیرے فضل و کرم سے وہ ملی ہے, اے اللہ یہ ہماری اپنی ہمارے عمل کا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں, اے اللہ بغیر استحقاق کے تم نے یہ نعمتیں ہمارے اوپر رکھی ہیں, اے اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ان نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرما, اے
اللہ جس کسی کے بھی کی زندگی کے اندر کوئی بھی آزمائش ہے، تکلیف ہے، اے اللہ جسمانی طور پر ہو، روحانی طور پر ہو، نفسیاتی طور پر ہو، اے اللہ گھر بار کے مسائل ہو، اے اللہ ان سب مسائل سے آپ بخوبی واقف ہیں، اے اللہ سب کے مسائل کو دور فرما دیجئے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کا مداوع فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے آزادی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایک آخرت کی فکر کے لیے ہم سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی تمام سنتوں کی پیروی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایسا امتی بنا دیجئے کہ جس امتی کے اوپر آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فخر ہو، اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، قرآن کے علوم و معارف کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ قرآن کے اوپر عمل کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے ہمیں ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.